بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس رسالے کے شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس فرمان پر، کتابۃ الحدیث، حدیث کی کتابت کرنا یعنی حدیث کو لکھنا. ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک تعریف ہوا، اس کی تعریف کیا ہے، نمبر دو حکم ہوا، حکم کیا ہے لکھنے کا، نمبر تین صفت ہوا، لکھنے کا طریقہ کیا، صفت کیا ہے، اور آخر میں ایک چیز اس کی اہمیت میں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. تعریف کیا ہے کتابۃ الحدیث کی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، کتابۃ الحدیث یعنی نقلہ عن طریق الکتابہ، حدیث کی نقل کرنا لکھائی سے، لکھنے سے حدیث کی نقل کرنا. حدیث نقل کرنے کے دو طریقے ہیں، نمبر ایک لفظ سے، پڑھنے سے، نمبر دو لکھنے سے. یہ دو طریقے ہیں. پڑھنے سے تو ہم جان چکے ہیں کہ استاد شاگرد سے بیان کرتا ہو یاد کر لیتا ہے. شیخ صاحب اب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لکھنا جو ہے، حدیث کا لکھنا، اس کے متعلق چند اہم باتیں، حکم کیا ہے، کیسے لکھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کیا ہے. یہ ضروری کیوں ہے حدیث کا لکھنا؟ اب جانتے ہیں، بارک اللہ فیک، کہ صحیح حدیث کی پانچ شرطیں ہیں. کون سی ہیں؟ اتصال السند نمبر ایک، نمبر دو تام الضبط، اس سے پہلے العدالہ، نمبر تین تام الضبط، نمبر چار عدم الشذوذ، نمبر پانچ عدم العلہ. یہ میں نے کہا ہے کہ پانچ انگلیاں ہیں نا، یہ پانچ فنگر ٹپس پہ آپ کو آنی چاہیے. طالب علم کو یہ پانچ شرطیں آنی چاہیے. یہاں سے شروع کریں، یہاں سے شروع، آپ کی مرضی ہے. اتصال السند ابھی یاد کر لیجیے، یہ اتصال السند ہے یا بڑی اتصال السند ہے، یہاں سے جائیے. اتصال السند نمبر دو العدالہ، شہادت کی انگلی، نمبر تین چوٹی کا، یہ لمبی ہے نا انگلی، چوٹی کا ضابطہ، تمام الضبط، نمبر چار عدم الشذوذ، نمبر پانچ عدم العلہ. یہ انگلی ایسے رکھیں سامنے آپ، عدم الشذوذ و عدم العلہ. شہادت نہیں ہونی چاہیے، کوئی علت نہ ہو، کوئی مرض، کوئی نقص نہ ہو روایت میں، ظاہر یا باطن، یہ پانچ ہے. تو اس میں سے ایک شرط ہے، تیسری کون سی؟ تمام الضبط، ضابطہ چوٹی کا ہونا چاہیے، حفظ، حدیث کی حفاظت چوٹی کی ہونی چاہیے. حدیث کی حفاظت دو طریقوں سے ہوتی ہے، کون سی ہے؟
ایک حفظ سے اور دوسرا
کتابت. ضبط الصدر، اس کو یاد کرنا اپنے حافظے میں. دوسرا ہے ضبط کتاب، لکھنے سے. تو جب حدیث صحت کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ حدیث کا لکھنا بھی چوٹی کے درجے کا ہونا چاہیے، اور یہ بھی شرط ہے جس نے حدیث لکھی ہے کہ جب سے اس نے حدیث لکھی ہے اس نے اس کو محفوظ کیا ہے، جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، صحت کی حفاظت کرتا ہے، ویسے اس حدیث کی، اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص باہر سے آ کے اس میں کوئی رد بدل نہ کر سکے. یہ ہوتی ہے حدیث کی حفاظت، یہ شرط ہے لکھنے کی. تو جب یہ معاملہ ہے حدیث کی شرطوں کے متعلق، تو حدیث کو لکھنے کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ اہمیت ہے. جیسا فرماتے ہیں، حکم کتابت الحدیث، حدیث لکھنے کا حکم کیا ہے؟ جب حکم کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ پھر پانچ، یا واجب ہے جسے فرض بھی کہا جاتا ہے، نمبر دو یا مستحب ہے جسے سنت بھی کہا جاتا ہے، مندوب بھی کہا جاتا ہے، نمبر تین مباح جسے حلال جائز بھی کہا جاتا ہے، نمبر چار مکروہ، نمبر پانچ حرام. ان پانچوں میں سے ایک جواب ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں الاحکام الشرعیہ التکلیفیہ، تکلیفی احکام ہیں، کہ مکلف کے متعلق یہ پانچ حکم ہیں. ان پانچوں میں سے ایک ہے. جیسا فرماتے والاصل فیہا الحل, اصل میں حدیث کا لکھنا حلال ہے یعنی جائز ہے. کیوں؟ جیسا فرماتے لانہا وسیلہ, کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے. کس چیز کا ذریعہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. وقد اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم, اور یہ ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچانے, امت تک پہنچانے کے. کیونکہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ حفاظت تو کرنا فرض ہے, لیکن پہنچانا جو ہے, جیسا فرماتے ہیں لکھنے سے حدیث کو پہنچانا, یہ اصل میں جائز ہے. جب بات کوئی عالم اصل کی کرے, اس کا مطلب ہے اس کا دوسرا حکم بھی ہے, جیسا آگے بیان کریں گے. حقیقتاً اصل میں بنیادی طور پر تو جائز ہے, لانہا وسیلہ, کیونکہ حدیث کا لکھنا وسیلہ ہے. وقد اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن عمر ان یکتب ما سمعہ منہ, اور اس کی دلیل, جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے سید عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو کہ وہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لکھ لیں. رواہ احمد بإسناد حسن, اسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں حسن سند کے ساتھ بیان کیا, اور یہ ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے, اور علامہ البانی نے حسن حسن کہا ہے اس روایت کو. اور یہ دلیل ہے, بلکہ رد ہے ان لوگوں کا جو منکرین حدیث ہیں, جو کہتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی, اس لیے اتھینٹک نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی جاتی تھی. یہ بات غلط ہے, 200-300 سال بعد جب امام بخاری, تب دوسری صدی میں, تیسری صدی میں حدیث لکھی گئی. یہ غلط فہمی ہے ان کو. تو اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ حدیث جو ہے وہ 200 سال بعد لکھی گئی, تو اس کا یہ قول غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ روایت, اس کو یاد کر لیں. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما, اور اس کی سند بھی حسن, صحیح حدیث ہے. یہ شیخ فرماتے فَإِنْ خِيفَ مِنْهَا مَحْذُورٌ شَرْعِي مُنِعَتْ, پھر اگر کسی وجہ سے یہ ڈر ہو کہ کوئی محذور شرعی کا ارتکاب نہ ہو جائے حدیث کو لکھنے سے, تب منع حرام ہے. منع کا مطلب ہے حرام, حدیث کا لکھنا حرام ہو جاتا ہے, منع ہو جاتا ہے. محذور شرعی کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وعلیٰ, اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں, وعلیٰ ھذا یحمل النہی فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی بات پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا حدیث لکھنے سے, اسی قول پر محمول کیا جاتا ہے. کیا فرمایا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تکتب عنی شیئا غیر القرآن, مجھ سے سوائے قرآن مجید کچھ نہ لکھا کرو. فمن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحو, جس نے مجھ سے بغیر قرآن مجید کی کوئی چیز لکھی تو اسے مٹا دے. اسے مسلم نے روایت کیا, اور احمد نے, اور یہ لفظ احمد بن حنبل کا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے, صحیح حدیث ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ جواب, تاکہ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے, مل نہ جائے. قرآن مجید وحی ہے, حدیث بھی وحی ہے, تو ملنے سے کیا مشکل ہے؟ وہ بھی وحی, وہ بھی وحی, ہے مشکل کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور حدیث بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر اس میں ڈرنے کا کیا خدشہ ہے, یا ڈرنے کا کیا اندیشہ ہے؟ دونوں مل جائیں تو کیا مشکل ہے؟ قرآن وحی ہے, حدیث وحی ہے, دونوں میں یکسانیت کیا ہے؟ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے دین کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر آپ فرق نہیں جانتے دونوں میں, تو آپ کبھی نماز میں سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی حدیث پڑھ لیا کریں. حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ جو شخص حدیث پڑھتا ہے نماز میں قرآن مجید کے علاوہ چھوڑ کے, اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ یہ بھی تو وحی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وحی میں, اس وحی میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت بے تعبد ہے, اور نماز میں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حدیث کے پڑھنے میں بھی تعبد ضرور ہے, لیکن نماز میں اس کو نہیں پڑھ سکتے ہم. اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بلندی اپنی جگہ پہ ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جگہ اپنی جگہ پہ ہے. دونوں برابر ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے. یاد رکھیں, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور مخلوق کے کلام جیسی نہیں ہے. تو پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام بھی اللہ کے کلام جیسی ہوتی تو پھر یہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ حدیث مخلوق ہے کہ نہیں؟ حدیث مخلوق ہے. لیکن قرآن مخلوق کبھی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ دونوں وحی ہیں, صحیح حدیث اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید دونوں وحی ہیں, لیکن ان دونوں وحی میں فرق ہے. فرق اس میں نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے نہ کیا جائے, فرق اس میں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, ایک ایک حرف میں الف لام میم حرف نہیں ہے, الف حرف ہے, لام حرف ہے, میم حرف ہے. تو ایک ایک حرف کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ایک کے بدلے میں دس ہے کہ نہیں؟ حدیث کے الفاظ میں یہ نہیں ہے, یہ برکت صرف اللہ تعالیٰ کے اپنی کلام کی ہے. تو یہ فرق موجود ہے. یکسانیت بھی ہے, دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک ایک حرف تعبد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, قرآن مجید کے پڑھتے ہیں, تعبد ہے. ایک ایک حرف کا اجر ثواب ہے, حدیث میں حدیث کو سمجھنے کا عمل کرنے کا اس میں ثواب ہے, لیکن ایک ایک حرف کا دس گنے کا ثواب نہیں ہے. وہ نماز میں بھی ہم حدیث نہیں پڑھ سکتے. جیسا فرماتے ہیں, اب جانتے ہیں کہ حرام کیوں ہے. کوئی شخص یہ کہے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, پھر لکھا کیوں تم لوگوں نے؟ جب منع فرمایا تو پھر منع فرمایا, پھر لکھا کیوں گیا؟ اس کو پورا کر کے جواب آخر میں آتا ہے. جیسا فرماتے وَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ حِفْظُ السُّنَّةِ وَإِبْلَاغِ الشَّرِيعَةِ, اور اگر حدیث کے لکھنے میں سنت کی دعوت, سنت کی طرف دعوت کرنا اور لوگوں تک اسے پہنچانا رک جائے, منحصر ہو جائے, یعنی لکھنے کے بغیر کوئی ذریعہ ہے نہیں حدیث کو پہنچانے کا, لوگوں تک بیان کرنے کا, کانت واجبہ, تب حدیث کے لکھنا واجب ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے. کتنے حکم ہو گئے؟ تین. جائز ہے, نمبر دو حرام ہے, نمبر تین واجب ہے. واجب کی دلیل کیا ہے؟ وَتُحْمَلُ عَلَيْهِ وَتُحْمَل كِتَابَةُ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ تُحْمَل, اور اسی پر حمل کیا جاتا ہے, كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل وبلغهم شريعته. اور اس کی دلیل اور اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھ کے دیتے تھے مختلف لوگوں کی طرف خط کی صورت میں, اس میں احادیث بھی ہوتی تھی, تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے یہ واجب تھا تاکہ ان لوگوں تک جو دور ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائے. وفي الصحيحين اور صحیح بخاری مسلم میں, عن ابي هريره رضي الله عنه سمعه رضي الله عنه بیان کرتے ہیں, ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح. عام فتح کون سا ہے؟ 8 ہجری, جب فتح مکہ کا موقع ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وہاں پہ, معروف مشہور خطبہ ہے, عظیم خطبہ ہے. فقام رجل من اهل اليمن, تو اہل یمن میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس شخص کو خطبہ بہت پسند آیا. اب اگر وہ صرف یاد کر لے تو ہو سکتا ہے بھول جائے, تو اس شخص نے گزارش کی. اچھا, اس شخص کا نام تھا یقال له ابو شاہ, ابو شاہ اس کی کنیت تھی اس شخص کی. فقال, اس شخص نے عرض کی, اے تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے لکھ دیں اس خطبے کو جو آپ نے بیان کیا. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکتب لی ابی شاہ, لکھو ابی شاہ کے لیے. کیا لکھو؟ میرا خطبہ, اور خطبے میں بہت سارے حدیث موجود ہیں. یعنی الخطبہ التي سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا لکھو؟ یعنی وہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی گئی کہ نہیں؟ لکھی گئی. پہلی دلیل کیا ہے؟ یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی. دوسری دلیل سید عبداللہ بن عمرو بن العاص کی, مسلم احمد کی روایت, دونوں صحیح ہیں. اچھا, اب یہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ لکھنا چاہیے, لکھنے کے حکم بھی ہم جان چکے ہیں, تو لکھیں کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسا دل چاہے ویسے لکھنا چاہیے, اس کے آداب بھی ہیں لکھنے کے, ادب بھی ہیں. دیکھیں آداب کیا ہیں. جیسا فرماتے ہیں صفت ہوا, صفت کیا ہے لکھنے کی؟ وتجب العناية بكتابة الحديث لأن إحدى وسيلتي نقله فوجبت العناية بها كنقل عن طريق اللف. حديث کی عنایت, حدیث کا اہتمام لکھنے سے ضروری ہے, واجب ہے, کیونکہ یہ دوسرا راستہ ہے حدیث کو بیان کرنے کا. پہلا راستہ لفظ سے ہے, دوسرا راستہ ہے لکھنے سے. اچھا, وہ لکتابۃ صفتان, اور لکھنے کے دو طریقے ہیں, دو صفت ہیں, واجب و مستحسن. ایک ہے واجب اور دوسرا ہے مستحب. واجب کیا ہے؟ فالواجب ان یکتب الحدیث بخط واضح بین, حدیث کو لکھے واضح اور بہترین خط سے. لا یوقع فی الاشکال والالتباس, اتنا واضح خط ہو، رائٹنگ ہو، پڑھنے والے کو کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ اس میں کوئی لفظ کی پہچان میں یا کوئی حرف کے پہچان میں. یعنی آپ نے جب حدیث لکھنی ہے تو بہترین طریقے سے خوش خطی سے لکھنی ہے، یعنی ایک ایک حرف، اگر خوش خط بھی نہ ہو ایک ایک حرف پڑھا جائے، کیونکہ اگر حرف میں ہیر پھیر ہوتا ہے یا کوئی شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے یا زیر زبر میں سمجھ نہ آتی ہو تو مفہوم پورا تبدیل ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ وحی ہے، دوسری وحی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے واجب ہے. یہ واجب کیا ہے کہ لکھنا ہے بہترین خط سے، اتنا بہترین ہو کہ پڑھنے والا کوئی دشواری محسوس نہ کرے کسی حرف کی پہچان میں. جیسا فرماتے ہیں والمستحسن، اور جو بہتر ہے جو سنت ہے وہ یہ ہے، ان یراع ما یاتی، ان یراع ما یاتی، مندرجہ ذیل چیزوں کی مراعات کرنا اور اہتمام کرنا. نمبر ایک، اذا مر بذکر اسم اللہ، اگر حدیث کے لکھتے ہوئے اللہ تعالی کا نام لکھنا پڑ جائے، کتب تعالی او عز وجل او سبحانہ او غیرها من کلمات الثناء الصریح بدون رمز، کیا لکھے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لفظ کے بعد جل جلالہ، تعالی، یا عز وجل، یا سبحانہ، یا سبحانہ وتعالی، بغیر رمز کے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ لکھتے ہیں اللہ اوپر عین، یہ جائز نہیں ہے، یہ ادب نہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. لکھنا ہے اللہ عز وجل، یا اللہ تے لکھ دیتے ہیں اوپر، یہ ادب نہیں اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ساتھ. بھئی لکھنے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر لکھنے میں جتنی بھی حرکت آپ کی ہو رہی ہے مفت کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، تو تے میں کیا ثواب آپ کو ملا ہے؟ زبان میں تو آپ نے تعالیٰ کہا ہے لیکن لکھا تو نہیں، تو بے ادبی بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اجر و ثواب سے بھی محرومی ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا مَرَّ بِذِكْرِ اسْمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہوئے، حدیث لکھتے ہوئے نام آ جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، لکھنا پڑ جائے، کتب، اس کے بعد لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، او یہ لمبا ہو تو نہیں لکھ سکتے تو لکھے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی جائز ہے، صریح بدون رمز، صراحتا لکھنا چاہیے. رمز کہتے ہیں کوئی سمبل، کوئی نشانی نہیں کہ سواد، بہت سارا لکھا ہوگا آپ نے، اکثر صوفی حضرات جو ہیں محمد کے اوپر صاد لکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے ادبی ہے، یہ درست نہیں ہے. وجہ نمبر ایک بے ادبی، نمبر دو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے، لکھنے کا الگ اجر و ثواب ہے اور کہنے کا الگ اجر و ثواب ہے، اور جب آپ لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ بھی پڑھیں گے آپ کے لکھے کو، آپ کے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، لیکن جب پڑھیں گے محمد صاد، اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہیں تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے لکھا نہیں ہے، وہ اجر اس کو ملے گا اکیلے کو جو جس نے یہ پڑھا ہے یہ کہا ہے، تو اپنے آپ کو کیوں اتنے اجر ثواب سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، اگر یہ بھی لمبا ہو تو اسے کم لکھا جا سکتا ہے، علیہ السلام، بارک اللہ علیہ السلام لکھنا بھی درست ہے، کیوں؟ صلات کا لفظ تو نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، بعض الفاظ میں عموم اور خصوص ہوتا ہے، جیسے فقیر اور مسکین، فقیر کہتے مسکین بیچ میں شامل ہے، اگر صرف مسکین کہتے فقیر بھی شامل، اگر دونوں ہو تو پھر معنی میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر الصلات ہو تو سلام بیچ میں ہے، اگر السلام ہو صرف علیہ السلام یعنی علیہ الصلاۃ والسلام تو سلام بھی بیچ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک لفظ میں ہے دوسرا شامل ہوتا ہے. قال العراقی فی شرح الفیتی، حافظ عراقی نے اپنے الفیت کی شرح میں لکھا ہے، فی المصطلح، مصطلح حدیث کی شرح میں، ویکرہ ان یرمز للصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخط، یہ مکروہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک کراہ مطلب کراہ تحریمیہ ہے، بعض حرام کو بعض مکروہ سمجھتے ہیں، کراہ تنزیہیہ جو ہے، ان یرمز للصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخط بان یقتصر علی حرفین ونحو ذلك، کہ دو حرف لکھنے اس طریقے سے لکھنے، ویقال ایضا یکرہ حذف واحد من الصلاۃ والتسلیم والاقتصار علی احدہما، اور بعض کے نزدیک یہ بھی کراہت ہے کہ صلاۃ والسلام کی جگہ ایک کو لکھ دیا جائے، بعض کے نزدیک، اگرچہ انشاءاللہ درست ہے، کوئی حرج نہیں، علماء یہ فرماتے ہیں، لیکن یہ کراہت جو ہے محققین علماء کے نزدیک حرام نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے، کراہ تنزیہی ہے، تحریمیہ نہیں ہے. اچھا، وَإِذَا مَرَّ بِذِكْرِ صَحَابِ، اور اگر صحابی کے نام لکھنا پڑ جائے، اور ذکر کے لیے صحابی کا، کتب رضی اللہ عنہ، صحابی کے بعد یہ ادب ہے، صحابی کا حق ہے، یہ کہے یہ لکھے رضی اللہ عنہ، وَلَا يَخُصُّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ بِثَنَاءٍ، اور سب صحابہ کا برابر لکھے رضی اللہ عنہ، بعض صحابہ پر دوسروں کی تفضیل کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہ لکھے جو ایک دوسرے کی تفضیل ہوتی ہو. اگرچہ ہمارے نزدیک سے ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ مجمعین، لیکن صرف ابوبکر صدیق کے لیے خاص لفظ رضی اللہ عنہ کے علاوہ لکھنا یہ درست نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. انہوں نے ہمیشہ جب بھی، اب سے بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی صحابی کا ذکر کیا ہے تو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، سب کے لیے برابر لکھے، لکھے سب کے لیے، نہیں لکھے تو کسی کے لیے لکھے. یعنی کسی خاص صحابی کو خاص القاب، خاص الفاظ، خاص تعریف نہیں لکھی. جیسا فرماتے ہیں، او دعاء معین، یا کوئی خاص دعا کسی خاص صحابی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یجعلہ، تب جائز نہیں اگر یجعلہ اسے کر دے شعار لہ کل میں ذکر ہو، بعض اوقات کہہ دے کوئی حرج نہیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں ابوبکر صدیق کرم اللہ وجہہ، بعض اوقات کہہ دے کیا مشکل ہے. لیکن اگر اس کو ہم معمول بنا دیں جب بھی ذکر ہو تو صرف یہی لفظ کہنا ہے، صرف صدیق کے لیے، باقی کو نہیں کہنا. جب یہ شعار اور علامت بن جاتا ہے تب شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اچھا، کما یفعل الرافضہ، شیخ صاحب فرماتے جیسا کہ رافضی کیا کرتے ہیں، فی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی قول عند ذکرہ، جب سن علی رضی اللہ عنہ کو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں علیہ السلام او کرم اللہ وجہہ. قال ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، فإن هذا من باب التعظيم، یہ تعظیم سے ہے، والتكريم، فالشيخان يعني ابو بکر وعمر، جو شیخان ہیں صحابہ کرام میں سے، امت کے جو شیخ ہیں دونوں، سن بکر صدیق وعمر خطب رضی اللہ عنہما، وامیر المؤمنین عثمان وتسم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین، اول بذلك منه. اگر کوئی حق رکھتا اس لفظ کا تو یہ تین تھے جو ان سے پہلے ہیں، جو ان سے بلند درجہ رکھتے ہیں. جب یعنی اہل سنت جماعت ان کے لیے خاص لفظ نہیں کیے تو پھر کسی اور صحابی کے لیے بھی درست نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، فاما ان اضاف الصلاة الى السلام ان ذکر علی رضی اللہ عنہ دون غیره فهو ممنوع، اور اگر الصلاة والسلام دونوں سن علی بن طالب کی ذکر کرتے ہوئے یوں علی علیہ الصلاة والسلام اس طرح کے اگر کہے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ کیوں؟ کیونکہ عرف ہو چکا ہے انبیاء کے لیے خاص طور پہ، لا سیما اذا اتخذوا شعارا لا يخل به، خاص طور پر اس وقت کہ اگر اس کو اپنا شعار معمول بنا دے کہ جب بھی ذکر کرنا تو ایسا ہی کرنا ہے. یعنی انہوں نے سید علی کا درجہ انبیاء کے برابر کر دیا. فترک حينئذ متعین، تو اس وقت ایسے لفظوں کو چھوڑنا متعین اور واجب ہو جاتا ہے. قال ابن القیم فی کتاب جلاء الافہام، یہ قول جو ہے یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کی کتاب جلاء الافہام میں اس کا ذکر کیا ہے. اچھا، واذا مر بذکر تابعی، اور اگر تابعی کا نام لکھنا چاہے، فمن بعده، یا تابعی کے بعد، مما يستحقون الدعاء، جن کے لیے دعاء رحمت، جو حق رکھتے دعاء رحمت کا، دیکھو سب کے لیے عام نہیں ہے، صحابہ کرام کے لیے عام ہے کیونکہ سارے صحابہ عدول ہیں. کیا تابعین سارے ایسے ہیں؟ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں؟ مما يستحقون الدعاء، جو دعاء کا حق رکھتے ہیں، كتب، کیا لکھے گا؟ رحمہ اللہ، رحمہ اللہ لکھے گا اگر لکھنا ہے تو. یہ نمبر ایک تھا. نمبر دو، دوسرا ادب لکھنے کا، ان یشیر الی نص الحدیث بما يتميز به، جب حدیث لکھنے کا آغاز کرے تو خاص علامت سے شروع کرے، حدیث سے پہلے خاص علامت ہو تاکہ یہ پتہ چلے کہ متن کہاں سے شروع ہو رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تاکہ الفاظ آپس میں مکس نہ ہو جائیں. جیسا فرماتے ہیں، فیجعلہ بین قوسین، تو بریکٹ میں لکھ لیں، یا جو بریکٹ قوس کہتے ہیں، قوسین بریکٹس کو، تو دو بریکٹ کے بیچ میں لکھ دے، او مربعین، یا یہ معقوفتیں جو شکل بنی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، میٹرکس، کلوز پیکٹس، ہاں ٹھیک ہے، بریکٹس، اچھا اسکوائر بریکٹس، ہاں بریکٹس، چاہے قوسین کی شکل میں چاہے مربع کی شکل میں، اسکوائر کی شکل میں ہو تو، ہاں او اچھا چھوٹی بریکٹ بڑی بریکٹ، ٹھیک ہے، ہاں او دائرتین، یا اچھا ان دونوں کو چھوڑ دیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں شیخ صاحب، تیسری بات کر رہے ہیں، او دائرتین، سب کے لیے آسان ہے، دو شروع میں ایک دائرہ ڈال دیں، آخر میں ایک دائرہ ڈال دیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں دیکھا ہے آپ نے، یہ جو دائرے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید کی آیت کے تسلسل کو نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہاں پر جہاں پر شروع ہو دائرہ ڈال دیں، ختم ہو دائرہ ڈال دیں، دائرے میں کم علم بڑے علم والے سب کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہو گیا، یہ کیا کہ بریکٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, اب سرکل کو سب سرکل ہی کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے.
ہاں
او نحو ذلک یا اس طریقے سے. اور اب نیٹ میں جائیں یا اپنا کمپیوٹر میں دیکھیں, بہت سارے سمبل ہیں, تو اس میں سے کوئی کر دیں. سٹار آ گئے ہیں, سٹار شروع میں کر دیں آخر میں کر دیں, اس کے علاوہ کوئی ہیش آ گئے ہیں ہیش کر دیں شروع میں آخر میں, پھول بنے ہوئے پھول کی شکل ہے جو بھی. اچھا لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِغَيْرِ فَيَشْتَبِهِ, یہ کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ دوسرے لفظوں میں مکس ہو کر شک نہ پیدا ہو جائے کہ کیا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا کسی اور کا قول ہے. نمبر تین, اَن يُرَاعَ الْقَوَاعِدَ الْمُتَّبَعَةَ فِي إِصْلَاحِ الْخَطَأِ, اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بھی ادب ہیں, اس کے بھی اصول ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, فَالسَّاقِطْ يُلْحِقُ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ او فوق او تحت مشیرا الى مكان بما يعينه. سقط کا کیا مطلب ہے؟ آپ لکھ رہے ہیں ایک لفظ بھول گئے اور آگے لکھ لیا آپ نے. آپ لکھ رہے ہیں چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے لکھا محمد صلی اللہ بھول گئے علیہ وسلم. اب ایک لفظ آپ بھول گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب الگ لفظ کیسے لکھے؟ سخت ہو گئے. اب عبارت ایک لفظ ساقط ہو گیا, ساقط یعنی گر گیا, یعنی موجود نہیں ہے, بھول گئے آپ. تو کیسے اس کی اصلاح کریں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یلحق فی احد الجانبین, جہاں پر اس کی جگہ ہے فوق اس کے اوپر اور تحت اس کے نیچے, ایک تیر لگا کے اس جگہ کی طرف جہاں پر وہ لفظ گرا ہے, علیہ صلی اور علیہ کے بیچ میں ایک تیر لگائیں گے آپ, پھر اس تیر کے اوپر لکھیں گے اللہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ جہاں سے سخت ہو اس کی جگہ یہ ہے. اچھا نمبر دو, والزائد, یہ تو تھا اگر گر جائے کم ہو جائے کوئی لفظ, اگر لفظ زیادہ ہو جائے شیخ صاحب فرماتے ہیں والزائد یشطب علیہ من اول کلمہ منہ الى الاخیرہ بخط واضح بخط واحد. اگر لکھتے لکھتے ایک لفظ آپ نے دو یا تین مرتبہ لکھ لیا, یا کوئی عبارت آپ نے لمبی لکھ لی, زیادہ لکھ لی, کچھ لفظ زیادہ ہو گئے حدیث لکھتے لکھتے, یا سند میں ایک راوی کا آپ نے دو دفعہ لکھ لیا, بھول جاتا ہے انسان لکھنے لکھتے پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یشطب مٹانا, مٹانے کا مطلب لائن ڈالنا. اچھا علیہ من اول کلمہ, اس لفظ سے شروع سے لے کے اس جملے سے شروع جہاں شروع اس کے اوپر لائن ڈالیں, الى الاخیرہ بخط واضح بخط واحد. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے مٹاتے ہیں اوپر سے نیچے, یہ لائننگ, یہ آپ کو اوپر نیچے جو لکھا ہے اس میں خلل پیدا کر دیتا ہے, پڑھتے ہوئے بھی آپ کو دشواری ہوگی, لیکن ایک واضح ایک لائن کھینچ کے اس کو ختم کر دیں, یہ طریقہ صحیح, یہ ادب ہے لکھنے کا, مٹانے کا ادب ہے. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں لئلہ, ایسے طریقہ کیوں بہتر ہے؟ لئلہ ينطمس ما تحته فيخفى على القارئ, تاکہ اس کے نیچے والا جو لکھا ہے کچھ آپ نے وہ مٹ نہ جائے. اگر آپ کسی اور چیز سے مٹاتے ہیں اوپر نیچے سے لائن ڈالتے ہیں تو کچھ لائن اس لفظ کے اوپر آئے گی جو نیچے لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر یہ اوپر لکھا ہوا ہے, پھر پڑھتے ہوئے آپ کو دشواری ہوگی. وَإِذَا كَانَ الزَّائِدُ كَثِيرًا, یہ تو ایک یا دو یا تین لفظ ایک جملہ. اور اگر انسان حدیث لکھ رہا ہے, حدیث لکھتے لکھتے متن کسی اور حدیث کا لکھ لیا, پوری کی پوری حدیث ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ سند پوری کی پوری کچھ اور لکھ رہا ہے متن کسی اور کا ہے, پھر پتہ چلا یہ تو میں نے غلطی کی ہے, اب کیا کرے گا؟ اب اگر تین یا چار لائنوں کی حدیث ہے, ہوتی ہے لمبی حدیث کہ نہیں, اب پوری حدیث لکھی گئی, اب کیا کرے گا؟ ایسا فرماتے ہیں اب اگر پوری لائن ڈالتا ہے تو پوری ایک صفحہ چلا جاتا ہے, وہ لگتا بھی عجیب سا ہے. جیسا فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ الزَّائِدُ كَثِيرًا كَتَبَ قَبْلَ أَوَّلِ كَلِمَةٍ مِنْهُ لَا, جہاں سے اس نے کاٹنا ہے جو زیادہ لکھا ہے اس کے اوپر لا لکھے, نو لا. وَبَعْدَ آخِرِ كَلِمَةٍ مِنْهُ إِلَى, یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آؤٹ ہے, اوپر نہ لائن ڈالے نہ کچھ ڈالے, لا لکھ لے, لا یعنی یہ نہیں پڑھنا, کہاں تک نہیں پڑھنا, الا یہاں تک, شروع سے لے کے آخر تک یہ جو جتنے عبارت ہے یہ درست نہیں ہے. ترفعان قلیلا عن مستوى الصدر, کہاں لکھے گا؟ سطر کے تھوڑا سا اوپر جہاں سے شروع کیا اس کے اوپر لا, پھر سطر کے اوپر تھوڑا سا جہاں پر ختم ہو لا الا, فرام ٹو انگلش میں یوں بھی کر سکتے ہیں. وَإِذَا كَانَتَ الزِّيَادَةُ بِتِكْرَارِ كَلِمَةٍ, اب تیسری قسم ہے زیادہ لکھنے کی, پہلی قسم کیا تھی؟ تھوڑا لکھا ہے, دوسری قسم بہت زیادہ لکھا ہے, تیسری قسم اگر ایک ہی لفظ ہے لیکن ایک ہی لفظ کو دو دفعہ لکھا گیا ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِتِكْرَارِ كَلِمَةٍ شطبت الاخیرہ منہا، جو بعد میں لکھی گئی دوسری مرتبہ اس کو کاٹنا چاہیے. کیسے؟ ایک لائن سے، جیسے پہلے بتایا، الا ان یکون لها صلہ بما بعدها، الا یہ کہ اس کا جو صلت ہے اس کے بعد والے لفظ میں ہے، تو پھر پہلا کاٹنا چاہیے. فیشتب الاولى، مثال میں بات آسان ہو جائے گی. مثل، اس کی مثال یہ ہے، ان یکرر کلمت عبد فی عبد اللہ، لیکن اس نے عبد اللہ ہے، عبد اللہ بن مسعود، لکھا عبد پھر عبد اللہ. ہم نے کہا ہے کہ دوسرے کو کاٹنا چاہیے، دوسرے کو کاٹتے تو عبد الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو پھر کون سی کاٹنی چاہیے؟ پہلے والا کاٹنا چاہیے. بات سمجھ آئے؟ فائدہ یہ کہ دوسرا کاٹے، الا یہ کہ پہلے کہ دوسرے کا کوئی رشتہ ہو، دوسرے لفظ جو اس کے بعد والا ہے، کوئی تعلق ہو. اگر دوسرے کا تعلق اس لفظ سے جو اس کے بعد میں ہے، پھر دوسرے کو نہیں کاٹیں گے آپ، پھر پہلے والے کو کاٹیں گے. او امرئ فی امرئ مؤمن، جیسے کہ آپ نے لکھا امرئ مؤمن، مؤمن شخص، اب لکھا امرئ مؤمن، دو دفعہ لکھا ہے، اب کون سا کاٹیں گے؟ پہلے والا، ٹھیک ہے نا، پہلے والا کاٹ دیں گے. فرشت بل اولا، نمبر چار، لکھنے کے آداب بیان کر رہے ہیں. چوتھا ادب ہے، اللہ یفصل بین کلمتین فی سطرین اذا کان الفصل بینهما یوہم معنا فاسدا. اگر آپ لکھتے لکھتے سطر ختم ہو گئے، اب آپ نے نیچے لکھنا ہے، لکھنا جائز ہے، الا یہ کہ ان کا آپس میں ضروری تعلق ہو اور معنی بھی فاسد ہو جائے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کو ساتھ ہی لکھ دیں گے، یا اس لفظ کو وہاں نہیں لکھیں گے، جگہ خالی چھوڑ کے نیچے اس کے برابر لکھ دیں گے. قرآن مجید میں کسی مثال آتی ہے؟ کوئی ایسی آیت جہاں پر رک نہیں سکتے ہم؟ وہ پڑھنے کی بات ہے، لکھنے کی بات ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اگر کوئی شخص یوں پڑھے فویل للمصلین رک جائے، فویل للمصلین جائز ہے کیا؟ نمازوں کے لیے ویل ہے، معنی تبدیل ہوگی کہ نہیں؟ پورا معنی تبدیل ہوگی، الٹا معنی ہے، لیکن ویل ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. سبحان اللہ، یہاں پر بھی جیسا مثال دیتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں، مثل اس کی مثال یوں، قول علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان، بشر قاتل ابن صفیہ، یعنی زبیر بن عوام، بن صفیہ کون ہے؟ زبیر بن عوام، بن نار، آگ سے. یہ حدیث بھی ہے، یہاں پر اثر ہے سر علی کا، یہ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اصل میں حدیث ہے یہ. اچھا، فلا یجعل، یعنی بشارت دو سن زبیر بن عوام کے قاتل کی، کس چیز کی بشارت؟ جہنم کی بشارت، جو سن زبیر بن عوام کو قتل کرے گا اس کے ٹھکانہ جہنم ہے. فلا یجعل، تو اگر یہ عبارت لکھنی ہے، مثال یہ حدیث لکھ رہا ہے، فلا یجعل بشر قاتل فی سطر وابن صفیہ فی النار فی سطر آخر. اگر اس نے لکھا ہے بشر قاتل اوپر، اس نے آگے کیا لکھنا ہے؟ ابن صفیہ فی النار نیچے لکھا ہے، تو کیسے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ آگ میں جہنم میں ہے؟ دیکھیں معنی کیسے تبدیل ہو گیا، اور قاتل کو بشارت ہے. دیکھیں بشر قاتل اوپر الگ ہو گیا، اور ابن صفیہ فی النار نعوذ باللہ نیچے ہو گیا، یعنی جو یعنی حدیث کے بالکل مفہوم الٹا ہو گیا، یعنی قاتل اجر ثواب کا باعث ہے جس نے قتل کیا، ٹھیک ہے نا، اس کی بشارت ہے کس چیز کی؟ جنت کی، اور جن کو قتل کیا گیا جو صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، وہ جہنم میں ہیں نعوذ باللہ. تو لکھنے کے وقت بھی ادب لکھ، دیکھیں حدیث کا ادب دیکھیں، منکرین حدیث اس لیے میں کہتا ہوں واللہ، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان پہ ترس آتا ہے واللہ، ان کو پورا علم ہی نہیں. دیکھو علماء نے ایک ایک باریک بینی کا کس طریقے سے احتیاط کی ہے، تاکہ کوئی بھی شخص لکھنے پر بھی اعتراض نہ کرے، اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، سبحان اللہ. تو اس کا بھی احتیاط کرنا ہے. یہ تو ایک مثال ہے، کوئی بھی ایسی مثال جس میں معنی مفہوم تبدیل ہو جائے، الٹ ہو جائے، تو آپ بے شک جگہ خالی ہے اس کو چھوڑ کے عبارت پوری لکھنی ہے. بعض عبارات، بعض جملے پورے لکھنے پڑتے ہیں. اس کی دوسری مثال، سطر ختم ہو گیا نہیں، صفحہ ختم ہو گیا، اب صفحہ پلٹانا ہے، یہ اور اس سے بڑی مصیبت ہے. اگر صفحہ ختم ہو گیا، یہاں پر آپ دیکھیں گے بشیر قاتل، دوسرے صفحے میں ابن صفیہ فی النار، مصیبت ہے کہ نہیں؟ مصیبت ہے. تو اس کا احتیاط کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی بھی رائٹنگ اچھی نہیں لگتی، یا صفحہ خوبصورت نہیں لگتا، بھی صفحہ خوبصورت لگے نہ لگے، آپ کا جو مفہوم ہے جو لکھے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. پانچواں ادب جیسا فرماتے ہیں، ان یجتنب الرمز الا فی مکان مشہور بین المحدثین ومنہم، رمز نہیں لکھنا چاہیے، سمبل نہیں لکھنا چاہیے، اشارتاً کوئی لفظ خاص اشارہ نہیں لکھنا چاہیے، الا یہ کہ جو محدثین کے نزدیک معروف و مشہور ہو. اس کی مثال وہ من ہو ثنا او نا او دثنا یرمز بها عن حدثنا وتقرا حدثنا. یہ جو ثنا او نا او دثنا دال ث نون الف، یہ رمز ہے، یہ سمبل ہے کس کا؟ حدثنا کا. تو حدثنا پورا لفظ اگر اس کو مختصر کرنا چاہیں تو محدثین کے ہاں یہ یعنی معروف ہے اور اتفاق محدثین کا کہ حدثنا کی جگہ نا لکھ لیں آپ، صرف نون الف نا، یا ثنا یا دثنا، یعنی آخری یا دونوں آخری یا تینوں آخری، لیکن آپ دثنا نہیں کہیں گے پڑھتے ہوئے، پڑھیں گے کیسے؟ حدثنا. لکھنے کی اجازت ہے، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ثنا یا نا، پڑھنے میں حدثنا پورا کہیں گے. اس کی دوسری مثال انا او ارنا او ابنا، یعنی الف نون الف یا الف ر نون الف یا الف ب نون الف. یرمز عن اخبرنا انا ارنا ابنا، یہ کس کی جگہ لکھتے ہیں؟ اخبرنا، مخفف اخبرنا کا. وتقرا اخبرنا، لیکن لکھنے میں پڑھنے میں ضروری اخبرنا پڑھیں گے. اچھا قاف، قاف کس کا رمز ہے؟ یرمز عن قال، یہ کہتے ہیں نا قال فلان قال فلان، یہ حدثنا فلان عن فلان. تو اگر قال ہے قال کی جگہ قاف لکھ سکتے ہیں، اور یہ جتنے بھی میں نے بتائیں بریکٹس میں دیکھ رہے ہیں آپ، بریکٹس کے اندر ہیں سب. وہ تقرا قال، لیکن پڑھیں گے ہم قال. والاکثر حذف قال بدون رمز، اور اکثر جو ہے یہ محدثین کے اس میں بھی اتفاق ہے کہ قال کو پورا کا پورا وہ نکال دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن ان تقبی عند القراء، لیکن جب پڑھیں گے لفظ قاف بھی نہیں ہے قال بھی نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے قال. اس کی مثال سے سب بیان کر رہے ہیں، مثال ہو اس کی مثال قول البخاری، امام بخاری کا یقول حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال یزید حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. اسم بخاري ومسلم روایت کیا، متفق عليه حديث ہے. شسا فرماتے ہیں فقد حذفت قال بين الرواه، قال کا لفظ جو ہے راوی کے بیچ میں سے نکال لیا گیا، لیکن ينطق بها عند القراءه، جگہ اب یہ جب روایت پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے ابھی پڑھا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فیقال فی المثال، تو اس مثال میں اب یوں پڑھیں گے قال البخاری حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال قال یزید حدثنی مطرف. تو حدثنا سے پہلے قال کہیں گے، کیونکہ آپ جب کہیں حدثنا تو ان کا قول بیان کر رہے ہیں آپ، آپ کہیں قال حدثنا کیونکہ آپ نے براہ راست نہیں سنا نا، آپ کہیں گے انہوں نے فرمایا حدثنا فلان، تو قال بیچ میں ہونا چاہیے. اگرچہ بعض محدثین لکھتے نہیں ہیں قال، جب پڑھنے والا ہے وہ قال ضرور کہے گا. بات سمجھ آئی؟ آخر میں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں ہا، ہا کا حرف بریکٹ میں یرمز بها، اب یہ سب سمبلز ہیں حدیث میں کی کتابوں میں آپ کے سامنے آئیں گے، یہ یرمز بها للتحول من اسناد الاخر، یہ رمز ہے، یہ خاص نشانی ہے کس چیز کے لیے؟ ایک سند سے دوسری سند میں تحویل، ٹوسٹ ہونے کا، یعنی ایک سند ہے اور آگے سے وہی سند دوبارہ آ رہی ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ دونوں سند دو بار لکھیں آپ ایک سند لکھیں پھر حال لکھیں پھر مکمل کریں گے. اس کی مثال دیکھیں اذا كان الحديث اكثر من اسناد، اگر ایک حدیث کی ایک سے زیادہ سند ہیں سواء كان التحول عند آخر الاسناد، چاہے یہ تحول جو ہے چینج جو ہے سند کی آخر اسناد میں ہو، او فی اثنائیہ اس کے بیچ میں، وینطق بها على صورتها فيقال حا، حا کو تحویل نہیں کہیں گے تحویل، حا ہی پڑھیں گے، یاد رکھیں یہ فرق ہے. صرف اوپر سمبل نہیں پڑھتے تھے پورا لفظ پڑھتے تھے، حا میں اب حدیث پڑھ رہے ہیں تو حا ہی پڑھیں گے. اس کی مثال دیکھیں مثال التحول عند آخر الاسناد، شیخ صاحب فرماتے ہیں تحویل السند کی مثال جب وہ سند کے آخر میں ہو. قول البخاری، امام بخاری کا یہ فرمان حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا حا کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اس کی دوسری سند بھی ہے. ابھی حدیث کے آخر میں ہے یا شروع میں ہے؟ آخر میں, یعنی سند کے آخر میں ہے. بات اسناد کی ہو رہی ہے نا, تو سند کے آخر میں ہے. وحدثنا آدم, یہ کون کہہ رہا حدثنا آدم؟ اب پھر سند امام بخاری سے شروع ہو رہی ہے, امام بخاری سے شروع ہو رہی ہے. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی
ایک ہی متن پہ
دو سند ہیں. یعنی امام بخاری چاہتا تو ایک سند سے یہ متن پھر دوسری سند نیچے لکھ لیتا. اختصار کے لیے محدثی نے کیا کیا ہے کہ دو سندیں جب ایک ہی جب متن ہے تو دونوں سند لکھ لی, لیکن جب حا کا لفظ لکھا ہے اس مطلب ہے کہ اس کی دوسری سند بھی موجود ہے, چاہے وہ مکمل سند ہو چاہے سند کا کوئی حصہ ہو. تو مکمل سند کیسی ہوگی؟ اگر آخر میں تحویل ہو, ٹھیک ہے. اگر بیچ میں ہو, ایسا فرماتے ہیں. ابھی اگلی مثال, اچھا یہ حدیث کیا ہے؟ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. متفق علیہ روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے لیے زیادہ محبوب نہ ہوں, اس کے والد سے, اس کے بیٹے سے, بچوں سے, اور الناس اجمعین سارے لوگوں سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا حق ہے اپنی امت پر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہو. صرف والد اور بیٹے کی بات نہیں ہے, دوست احباب کی بات نہیں ہے. جیسے سید عمر خطاب کی روایت میں آئے رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر, اتنا نہیں, جب تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ محبت نہیں کرو گے. تب سید عمر خطاب نے فرمایا مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ایسی محبت بھی آپ سے کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. پھر قسم سے, انہوں نے قسم کھائی ہے سید عمر خطاب نے, اللہ کی قسم ہے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے پیارے ہیں, میری مال سے, میرے دولت سے, بیوی بچوں سے, وہ میرے نفس سے بھی زیادہ. جیسا فرماتے ہیں وہ مثال التحول فی اثنائہ, سند کے بیچ میں اگر تحول ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ قول مسلم, امام مسلم کا یہ قول, حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا لیث حا. اب یہاں تک حا کا مطلب ہے کہ اس کی دوسری سند بھی ہے, کس سے؟ امام مسلم شروع سے. حا کا مطلب ہے کہ شروع سے. وحدثنا محمد بن رمح, بن رمح کون ہے؟ امام مسلم فرما رہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا انہوں نے. حدثنا اللیث, اب لیث دوبارہ آ گیا نا, عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کلکم راع, تم سب ذمہ دار ہو, وکلکم مسئول عن رعیته, وہ تم سب سے سوال کیا جائے گا اپنے رعیت کے بارے میں. فالامیر الذی علی الناس راع, تو جو امیر حکمران ہے لوگوں پر وہ ذمہ دار ہے, وہ مسئول عن رعیت ہے, اسے سوال کیا جائے گا اپنے رعیت کے بارے میں قیامت کے دن. والرجل راع علی اہل بیتہ, اور مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, وہ مسئول عنہم, اور اس سے سوال کیا جائے گا اس ذمہ داری کے بارے میں. والمرأۃ راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ, اور عورت بھی راعیہ ہے, ذمہ دار ہے, علی بیت بعلها وولدہ, اپنے خاوند کے گھر کی اور اس کے بچوں کی. وہ مسئولۃ عنہم, اور اس عورت سے سوال کیا جائے گا اس ذمہ داری کے بارے میں. والعبد راع, اللہ اکبر, یعنی اس دین میں کوئی بھی شخص ایسے جس کے سر پہ کوئی نہ کوئی ذمہ نہ ہو, صرف آزاد نہیں, اب بات غلام پہ آ گئی ہے. والعبد راع, اور غلام بھی جو غلامی کرتا ہے ساری زندگی وہ بھی ذمہ دار ہے. کس چیز پر؟ علمال سیدہ, اس کے آقا کا جو مال ہے اس کے اوپر اس کا وہ ذمہ دار ہے. وہ مسئول عنہ, اور اس سے سوال کیا جائے گا. الا فکلکم راع, اچھی طرح جان لو تم سب ذمہ دار ہو. وہ کلک مسئول عن رعیتہ, اور تم سب سے سوال کیا جائے گا جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی اس کے متعلق. مسلم کی روایت ہے اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے, متفق علیہ روایت ہے یہ, لیکن شیخ صاحب نے یہاں پر مثال بیان کرنے کے لیے حا کی جو ہے امام مسلم کی روایت میں ہے. اس عظیم حدیث میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ دار صرف عورت ہے, عورت کہتی ہے جی ذمہ داری مرد کی ہے میری نہیں ہے, اور جھگڑا ہو جاتا ہے. بچے کہتے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے پڑھنے لکھنے کی, خاص وہ بچے جو جوان ہو جائیں, بالغ کی بات کر جو مکلف ہیں. اس حدیث مبارکہ سے, یعنی یہ ان عظیم حدیثوں میں سے ہے جن پر دین کی بنیادیں بنائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جن اس کی تخلیق کیوں کی گئی, کہ مقصد کے لیے یا بے مقصد, کسی مقصد کے لیے. بے مقصد جن کو پیدا کیا گیا ان کی مثال موجود ہے, جانور پیدا کیا گیا ہے کھانے پینے کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے, موج اڑانے کے لیے, پھر مر جانے کے لیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے, جن و انس کو جو مکلف ہیں دونوں, جن سے سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی جب ان کے سر پہ تکلیف ڈالنی ہے پھر ان کا حساب بھی لینا ہے تو ضابطہ حیات تو دینا ہے کہ نہیں, زندگی گزارے تو کیسے گزارے, زمین پہ چلیں تو کیسے چلیں, آسمان کو کیوں پیدا کیا گیا, سورج کو کیوں پیدا کیا گیا, چاند کو کیوں پیدا کیا گیا, کیا ان کو سجدہ کرنا ہے یا ان سے استفادہ حاصل کرنا ہے, یہ کون ہمیں بتائے گا؟ یہ عقل بتائے گی جو خود محتاج ہے, کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جن اور انس کو میں نے پیدا کیا ہے کیوں, صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. پھر عبادت کیسے کریں اس کا پورا طریقہ بیان کیا. اور اس عبادت, بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب ہے نماز روزہ حج زکات جہاد, عبادت کا مطلب ہے, اچھی طرح سمجھ لیں, عبادت ایک وسیع لفظ ہے. عبادت صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں, اچھے نمازی بن جائیں, روزہ رکھیں, نیک اور پرہیزگار اور متقی بن جائیں, یہ عبادت کا ایک حصہ ہے, یہ حقوق اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں. اتنی ہی ضروری ان حقوق کے بعد آتا ہے حقوق العباد, ان کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی دی ہے, بچے دیے ہیں, آپ کی جگہ پر کام بھی کرتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے, آپ کے اوپر کوئی آپ کا مالک بھی ہے جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, کوئی مسئول بھی ہے, پھر جس ملک میں رہتے اس کا کوئی حکمران بھی ہے, آپ کے ایسے افراتفری میں نہیں رہتے. پھر اس تعلق کو کیسے رکھنا ہے, یہ نہیں کہ صرف ایک شخص کی ذمہ داری ہے اور باقی جو موج کریں, نہیں, اسلام میں سب کی ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے کہ لیول مختلف ہیں اور کتنی ذمہ داری ہیں, کتنا بوجھ ہے, اس میں فرق ہے, لیکن ذمہ داری ہر مسلمان پہ. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اب وہ اس بوجھ کو اس نے اٹھا لیا ہے. حکمران کی سب سے بڑی ذمہ داری, اس لیے ابتدائی حکمران سے کی ہے, سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ حکمران کی ہے اپنی رعایا پر. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حکمران بننے میں اگر اس نے محنت بھی کی ہے تو وہ صرف اپنی محنت سے حکمران نہیں بن سکتا. جن میں کتنے لوگ جو محنت کرتے ہیں, لیکن کتنے جو حکمران بنتے ہیں, وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, یہ عزت یہ ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر جب وہ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ میں حکمران بنا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, پھر میرے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں, اپنی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بہترین طریقے سے مکمل کرے. پھر اس طریقے سے لوگوں پر, پھر اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے حق رکھے, واجبات رکھے ہیں, یعنی حکمران کے اپنے حقوق بھی ہیں, وہ کون پورے کرے گا؟ رعایا. پھر رعایا کے اپنے حقوق بھی ہیں, کون پورے کرے گا؟ حکمران. تو دونوں طرف سے حقوق بھی ہیں واجبات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ایک حق پورا کرو دوسرا حق نہیں پورا کرنا, یہ انصاف ہے, حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا, اگر ایک شخص اپنا فرض پورا نہ کرے تو دوسرے کو توڑنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اگر حکمران اپنا فرض پورا نہ کرے تو جو محکوم لوگ ہیں وہ بھی ان کو حق ادا نہ کریں؟ یہ ناانصافی. اگر حکمران اپنا حق پورا نہیں کرتا اور آپ نے پورا نہیں کیا, پھر برابر ہو گئے کہ نہیں؟ حکمران نے ظلم کیا رعایا پر, تو جواب دے کس کے سامنے ہے؟ مسئول امام اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کے سامنے. اچھا, اگر رعایا بھی حکمران کا حق ادا نہ کرے, ظلم ہوا کہ نہیں؟ کس کے سامنے مسئول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہے. تو اس لیے یہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ کیونکہ حکمران ظالم ہے تو ہم ان کی نہیں سنتے, ان کی کوئی بیعت نہیں ہے, ہم اپنی مرضی کریں گے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ہاں, صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حکمران سید حدیث کا معروف حدیث مشہور حدیث ہے، اگر حکمران کے دل شیطانوں کے دل ہوں، اسے بڑھ کر کیا بدکاری ہوگی، اسے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا، اس سے بڑھ کر یعنی کیا مصیبت آ سکتی ہے ان لوگوں پر جن کے ایسے حکمران ہوں، اگر ان کے دل شیطانوں کے ہیں، فی جثمان انس، انسانوں کے شکل ہے لیکن دل شیطان ہے، دل انسان کا نہیں ہے، دل شیطان کا اندر ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فسمع واطع، فرمانبرداری کرو، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، اگر تم پر ظلم بھی کرے، کوڑے بھی برسائے، تمہارا مال بھی چھین لے، تمہارا گھر چھین لیا، بھائی میری مملکت ہے، تم نے خریدا ہے تو تم میری زمین کو خرید نہیں دینا چاہتے، جاؤ نکل جاؤ، مال بھی چھین لیا، سزا بھی دی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے حکم دیا تھا کہ اس کے گھر چھین لو، تم کیوں سٹرائک کر رہے ہو، کیوں میری بات نہیں، اس کو کوڑے بھی مارو، سبحان اللہ، ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے، سے مسلم کی روایت ہے. اچھا اب یہ مظلوم جو ہے اس کے اوپر کیا فرض ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فاسمع واطع، فرما برداری. یار دنیا جا رہی ہے، کس نے دی تھی دنیا تمہیں؟ اللہ نے چھین لی ہے، کس کے ہاتھ سے چھینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جواب دے ہے، آپ صبر کریں گے جنت کے محل ملیں گے، چھوٹا سا گھر چھینا ہے، چھوٹی سی زمین مٹی چھینی ہے، جنت میں آپ کا حق کہیں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب تک صبر کریں؟ صبر تو کریں، کب تک کریں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک کہ میری ملاقات حوض پہ نہیں ہوتی. کس حوض پہ؟ حوض کوثر پہ. قیامت کے دن تک صبر کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی لمبی زندگی دے کہ تم تا قیامت زندہ ہو، اور یہ بدکار حکمران بھی تا قیامت زندہ ہو، اور تمہیں کوڑے مارتے رہے، تمہارا حق چھینتا رہے، کیا کرنا ہے؟ فاسمع واطع. ارے وہ تو پھر اس کا ظلم تو اور بڑھ جائے گا، اس کا ظلم بڑھے گا تو اپنی ہلاکت ہے اس کی. ایک کام اس کے سپرد تھا، اس نے اس میں کوتاہی کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کا جواب دے وہ ہے. ایک چیز آپ کے سپرد تھی، آپ پر کچھ واجب تھا، آپ اس میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو مظلوم بھی ٹھہرے، گھر بھی چھن گیا، مال بھی چھن گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی، اللہ تعالیٰ کا غضب بھی، اور اس کی سزا بھی آپ کو بھگتنی پڑے گی. تو بہتر کیا ہے؟ صبر کرنا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہتر ہے. اچھا تعجب کی بات یہ ہے، اب بد دعا بھی نہیں کر سکتے. رسم جماعت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر آپ نے نصیحت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے احکام بیان کیے ہیں، اور بد دعا تو حکمران کے لیے یہ ایک نشانی بن چکی ہے اہل بدع کی. امام بربہاری اپنے عقیدے میں لکھتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو سمجھو اہل سنت میں سے ہے. لیکن نشانی اہل سنت کی دیکھیں، اور جب تم یہ دیکھو کہ وہ حکمران کو بد دعا کرے تو جان لو کہ اہل بدع میں سے ہے. صرف اسی ایک ہی ترازو پہ تولتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں میں تو اہل سنت میں سے ہوں، بھائی آپ نے جو بد دعا کی ہے پتہ چل گیا کہ آپ کیسے اہل سنت میں سے ہیں، آپ اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتے، اہل بدع میں سے ضرور ہیں آپ. اچھا اگر بد دعا کریں وہ مر جائے، یا دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے، بہتر کیا ہے؟ کوئی بھی عقل مند کیا کہے گا؟ دیکھیں دعا میں اللہ تعالیٰ کب سنتا ہے، کس کی سنتا ہے، یہ ہمارے آپ کے بس کی بات ہے کیا؟ اگر نہ بھی سنے آپ کو نقصان ہوا، فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ قیامت کی اگر دنیا، اب جانتے ہیں کہ دعا کی استجابت کے تین طریقے ہیں، یا تو یہ دعا قبول ہو جائے گی، یہی مقصد تھا، یا نمبر دو
کسی بھی بلا سے دفاع ہو
جائے. اس سے بڑی کوئی اور مصیبت آپ پر آنے والے آپ کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دی، آپ کو علم بھی نہ ہوا، دعا اس کے بارے میں نہیں مانگی تھی، اس کے بارے میں مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت یہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ کہاں کر سکتے ہو. تو آپ کی اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دیا. یا نمبر تین، دنیا میں آپ کو کچھ بھی نہ ملا، نہ دعا کی قبولیت ہوئی نہ کچھ، آخرت میں آپ کے نامہ اعمال میں یہ دعا صالح اعمال کی شکل میں وزن بن کر آئے گی. جس دن انسان ذرے برابر نیکی کبھی محتاج ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. دیکھیں مثقال ذرہ, ایک ذرے برابر بھی ہو سکتا ہے آپ کا پڑھا بھاری ہو جائے اور آپ جنت میں چلے جائیں. یہ دعا ایک دفعہ ایک شیخ دعا کے متعلق سے بات کر رہا تھا تو ایک شخص رو پڑا, کہتا ہے یار مجھے پتا ہوتا کہ دعا کیا فائدہ تو میں کبھی خاموش نہ رہتا. بھی دعا میں کوئی آپ پیسہ دیتے ہیں کیا خرچ ہوتا ہے آپ کا؟ آپ کرتے رہے آپ کے لیے دعا آپ کے لیے دعا آپ کے لیے دعا حکمران کے لیے دعا والدین کے لیے دعا, خاموش نہ رہیں کرتے رہیں. استغفار پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ تھوڑا سا وقت دعا کے بھی نکال لیا کریں, اس کی اپنی فضیلت ہے. ایک تو یہ کہ جو میں نے تین باتیں بیان کی, تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے آپ کے ساتھ آ جاتا ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آمین بھی کہتا ہے, اس کے لیے بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما. آپ کسی کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں, فرشتہ آپ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں آمین, اللہ تعالیٰ اس کے بھی صحت عطا فرما. رزق فلاں بھائی کے رزق میں اضافہ فرما, فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما, مفت آپ کو مل رہا ہے. یہ تھا حکمران. آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ سب شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ شادی شدہ ہیں نا؟ الحمدللہ, اللہ برکت ڈالے. بچوں کی تربیت آج کل کے دور میں بہت مشکل بن گئی ہے. بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے میرا سوال ہے. بچوں کی تربیت کے ذمہ دار کون ہے؟ جواب, ماں باپ دونوں. کسی کو اختلاف ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ کس کو کرنی چاہیے, میں کہ ذمہ دار کون ہے. آپ ہیں, میں ہوں. گھر کا سربراہ باپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ والرجل راع على اہل بیتہ وہو مسئول عنہم. اہل بیت صرف بیوی نہیں ہوتی, بیوی اور بچے دونوں. سوال آپ سے کیا جائے گا. اور مرد ہی ذمہ دار ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. اچھا کون کریں گے تربیت, دوسرا سوال ہے. تربیت کون کرے گا آپ کے بچے کی؟ یہاں پر دونوں کریں گے, آپ اور آپ کی وائف گھر والی اور آپ کے رشتہ دار. اچھا تیسرا سوال, بچے کی تربیت کی جگہ کون سی ہے, بہترین تربیت کی جگہ کون سی ہے؟ جگہ کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کون.
ماں کی گود,
گھر, کوئی اور, اسکول, کالج, یونیورسٹی, مسجد, جگہ متعین کریں. بچے کی تربیت کی بہترین جگہ ہے گھر, اور بچے کی تربیت کے ذمہ دار آپ ہیں, استاد نہیں ہے. یاد رکھیں, استاد بچے کا چاچا, بچے کا ماما, اس کے دوست, اسکول, یہ سارے بعد میں ہیں. یہ آپ کی مدد تو کر سکتے ہیں, ذمہ دار نہیں ہے تربیت کے بچے کے. بچہ اگر بگڑ گیا اللہ تعالیٰ استاد سے نہیں پوچھے گا, یہ اس کے ماما سے نہیں پوچھے گا بھی یہ کیوں فلاں کے بچہ کیوں بگڑا ہے. وہ کہ ادھر آؤ, تمہارا بچہ کیوں بگڑا ہے, تم کیا کر رہے تھے. تو جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ذمہ داری کس کی ہے, پھر تو تربیت کرنے کی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کہاں سے آغاز کرنی ہے, کیسے شروع کرنی ہے. جواب دینا ہے کہ دیکھیں بچوں مانگنے تو آسان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرما. ہم کہتے ہیں یہ دعا اچھی نہیں ہے. کیوں؟ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. شروع سے آنے سے پہلے, اگر آنے سے پہلے نیک اور صالح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دے دیا تو آپ کا بوجھ اتر گیا کہ نہیں؟ آدھا بوجھ اتر گیا, بیوی کا رہے گا, بچوں کا تو اتر گیا نا. لیکن دونوں ہی بوجھ ہوں آپ کے سر پہ, آپ ہی ذمہ دار ہوں اس کی, تو پھر تو مصیبت ہے. اور بیوی کے لیے بھی آپ کیا دعا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت بیوی نہیں, نیک اور صالح اور خوبصورت بیوی آپ کہہ سکتے, کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہاں آخر میں تو یہ جو صلاح ہے اور تقویٰ ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی, مالدار بیوی, حسب نصب والی بیوی یا دیندار بیوی عطا فرمائی تو اس کو آدھے دین کی اعانت کر دی, آدھے دین کی مدد آپ کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے نیک اور صالح بیوی ہے. یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بیوی بھی سن لے, یہ نہ کہہ کے بھی ذمہ داری شوہر پہ آ گئی ہے اور بس آزاد ہو گئی ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمرأة راعية على بيت بعلها وولده. اب عورت پہ دوگنی ذمہ داری ہے, دو چیزیں ہیں, ایک تو خاوند خود, خاوند آپ اور میں خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے, دوسرے پھر اولاد, اور تیسرا گھر, یہ تیسری ذمہ داری ہے. ارے گھر میں اور کیا فرق ہے, گھر میں گھر کی ذکر کیوں کیا, گھر کے ایک حصہ, ایک حصے کا راز عورت کے لیے راز ہونا چاہیے. بعض عورتیں بیٹھتی ہیں آپس میں, شروع ہو جاتے اپنے گھر, اپنے گھر کے متعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں على بیت بعلها وولدہ, گھر گھر کی ذمہ داری الگ سے ہے. ہاں اچھی باتیں آپ بیان کریں, یہ میرے گھر میں یہ اچھی چیز ہے, میرے گھر میں یہ اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ اپنے گھر کی برائی کرتے ہیں تو کس کی غیبت کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں, اپنے خاوند کی کر رہے ہیں, کیونکہ ذمہ دار وہ ہے گھر کا. اور گھر میں یہ بھی ہے کہ جس کو آپ کا خاوند پسند نہ کرے آپ کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھے, یاد رکھیں یہ قاعدہ. اگر کسی عورت کا خاوند کسی کو پسند نہیں کرتا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, بعض لوگ سمجھتے ہیں مرد ہو نہیں, عورتوں میں بھی اگر یہ فلاں عورت ہے یہ اچھی نہیں ہے, تو خاوند کی غیر موجودگی میں کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں نہ آئے. سینس یہ ہے کہ اگر وہ عورت اتنی بری ہے اور میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے ہمیشہ بار بار ہوتے ہیں اس عورت کی وجہ سے, اور عام طور پہ عورت جو بیوی ہے وہ ہمیشہ ایموشنز میں آ جاتی ہے, وہ کہے گی بھی میری یہ رشتہ دار ہے یا فلاں ہے تو قطع رحمی ہوتی ہے, آپ کیوں منع کرتے ہیں. یہ شاید بھول جاتی ہے کہ جب بھی عورت آتی ہے اور گلے شکوے لے کے آتی ہے, تھوڑی سی چغل خوری کی صورت آ جاتی ہے, جھگڑا ہمارے گھر میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں طلاق ہو جائے تو گھر بھی ٹوٹ گیا, بچے بھی بکھر گئے, تو اسے بہتر نہیں ہے کہ اپنے خواہاں کی بات سن کے اس عورت کوشش کی جائے کہ اس عورت کو خاص خاص غیر موجودگی میں نہ آنے دیا جائے, ٹھیک ہے. پہلی بات. اچھا, اس میں صلہ رحمی کی بات ہو گئی ہے بیچ میں, صلہ رحمی کے متعلق خاوند کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے رشتہ داروں سے توڑے, یہ جائز نہیں ہے, اچھی طرح سن لیں, نصیحت کر سکتا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ بعض فیملیز میں ہوتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, کہ مسئلہ جھگڑے تک پہنچ گیا ہے اور سپریشن تک پہنچ گیا ہے, تو جو گھر کے بڑے ہیں ان کو بیچ میں لا کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں یہ چھتری ہے, یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کو بیچ میں لا کے مسئلے کو حل کر دی جائے. اگر تب بھی نہ ہو تب عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا گھر سب سے پہلے ہے, باقی بعد میں ہیں سارے. حکمت عملی سے اپنے خاوند کے ساتھ رہے اور باقی کے مسائل بعد میں نپٹائے جا سکتے ہیں, لیکن ایک ہی وقت میں ضد پہ آ جائے دونوں, میاں اور بیوی, ایک عورت کی وجہ سے یا ایک شخص کی وجہ سے اپنا گھر توڑ دیں, یہ بیوقوفی ہے, سب سے بڑی بیوقوفی ہے. وہ اپنے گھر میں خوش رہ رہے ہیں اور رہتے رہیں گے, آپ کا گھر ٹوٹا کس کی وجہ سے, ایک شخص کی وجہ سے جو پرواہ نہیں کرتا آپ کے بارے میں, آ کے پوچھتا بھی نہیں, جب گھر ٹوٹ گیا طلاق ہو گئی, آنا بھی چھوڑ دیا, بات کرنا بھی چھوڑ دی, تو مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ ان کا گھر ٹوٹے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہرحال تو عورت کو بھی چاہیے اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائے, اور قیامت کے دن بھی عورت سے بھی سوال کیا جائے گا اپنے خاوند کے متعلق, اس کے گھر کے متعلق, بچوں کے متعلق. اور جو لوگ ڈیوٹیز کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہاں پر غلام کا لفظ ہے, غلام تو آج کل موجود نہیں ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ کسی بھی فرم میں کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں, کسی آفس میں کام کرتے ہیں, وہ اپنے کام میں جس کانٹریکٹ میں سائن کر چکے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. حلال کمانا ہے تو اس کانٹریکٹ کے ساتھ آپ چلیں, یا شروع سے سائن نہ کریں, آپ کا رائٹ ہے کہ نہیں, سائن کر دیا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اگر کوئی حرام چیز ہو تو شروع سے سائن نہ کریں, بھائی اگر کوئی حرام غیر شرعی چیز ہے سائن نہ کریں. اگر سائن کر بھی دیے تب حرام چیز پہ آپ نہ کریں, بلکہ اس کانٹریکٹ کو دوبارہ سے لکھوائیں. اب آپ کو پتہ نہیں کہ حرام ہے حلال ہے, آپ نے سائن کر دیے پھر پتہ چلا یہ حرام تھا, آپ اس کانٹریکٹ اس مالک کے پاس جائیں جس نے کانٹریکٹ لکھا ہے, آپ نظر ثانی کی گزارش کریں بھائی یہ حرام کام مجھ سے نہیں ہوتا, آپ نظر ثانی کر سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ میرا کانٹریکٹ ختم کر دیں, میں کسی اور جگہ پہ دیکھتا ہوں. رزق کے دروازے کھلے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل بہت عظیم ہے اور کریم ہے. ٹائم پہ ڈیوٹی کرنا, دیکھیں آپ جاتے کسی آفس میں آپ کا کام ہے, آپ لمبی لین میں کھڑے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آفیسر صاحب جو ہیں اپنا آفس سے اٹھتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں, اب تین گھنٹے دو گھنٹے آپ لائن میں کھڑے ہیں, اب صاحب جو ہیں فون پہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, یا صاحب جو ہیں بچوں کو اسکول سے لے کے جانا ہے, کانٹریکٹ میں نہیں ہے کہ مجھے اس ٹائم پہ چھٹی ملنی چاہیے, چلے گئے آپ انتظار میں کھڑے ہیں, وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے ہے. اگرچہ بعض لوگ سمجھتے یار یہ کون سا مسئلہ ہے, کوئی مشکل نہیں, مشکل بہت ہے, آپ کو اس لیے محسوس نہیں ہوتا, آپ تو کرسی پہ بیٹھے ہیں. جس شخص نے ہاتھ میں فائل اٹھائے صبح سے کیو میں کھڑا ہے لائن میں کھڑا ہے اور اس کو دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں, اس کو پتا کہ وہ کس حالت میں ہے, اس نے اپنا کام چھوڑا ہے, اس نے کیسے چھٹی لی ہے, اس نے گھر چھوڑا ہے, اس کے اپنے بہت سارے کام تھے, آج کل وقت کس کے پاس ہے, اس سارے وقت گزرنے کے بعد آپ کی طرف آتے اور آپ منہ موڑ دیتے ہیں. اگر حلال کمائی کھانی ہے اور اللہ تعالی کے سامنے آپ کو یقین کہ کھڑا ہونا ہے, تب تو آپ کو اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے کام کرنا چاہیے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جب حدیث کے درس شروع کرتے معمول یہ تھا جیب میں ہاتھ ڈالتے ایک رکعہ نکالتے اسے پڑھتے اس کو رکھتے پھر حدیث کے درس شروع کرتے, ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ یہ معمول بن گیا. تو شاگرد نے آپس میں پوچھا کہ کیا پڑھتا ہے, کیا سب کیا پڑھتے ہیں, تو ایک دو شاگرد جو ہیں وہ پیچھے آ کے قریب بیٹھ گئے, شیخ صاحب نے رکعہ جیب سے نکالا ادھر سے انہیں جھانکنا شروع کر دیا, اس میں لکھا تھا شکر کہ دیکھ لیا انہوں نے, ہمیں بھی خبر پہنچ گئی, وہ پتہ رکعہ میں ہوتا کیا ہمیں تو پتہ نہ چل سکتا نا, اس میں لکھا تھا اے ابو عبداللہ, سفیان ثوری کی کنیت ہے اپنے آپ کو بارے میں, درس شروع کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, بس یہ لکھا تھا. اور روزانہ درس سے پہلے وہ پڑھتا تھا پھر درس دیتا تھا. یہ ہے ذمہ داری کہ صرف احساس نہیں بلکہ یہ جاننا کہ ذمہ داری ہوتی کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو برقرار رکھنا ہے. دیکھیں بعض اوقات ہم جذبات میں آ کے بھائی ٹھیک ہے بھائی درس سن لیا ٹھیک ہو گئے اور کوشش کر دیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, ایک دن دو دن چار دن بات بھول کے ختم اسی روٹین پہ واپس آ گئے. تو میرا بھی یہی مشورہ ہے یہ رکعہ لکھ لیا کریں جے میں رکھ لیا کریں. جی تزکیہ کا صحیح طریقہ ہے اور اپنے آپ کو یاد دہانی, دیکھیں انسان کے خون میں شیطان دوڑتا ہے, یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے. جب شیطان خون میں دوڑتا ہے اور ایسے وسوسے بھی کرتا ہے اور آپ کے اخلاص میں بھی کوئی خدشہ پیدا کر سک رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے, تو اس کا طریقے بہت سارے طریقے, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا اخلاص کی تجدید کرنا. بعض سنتے ہوگا آپ علماء سے اپنے اخلاص کی تجدید کرنا, کیا مطلب ہے تجدید کرنا, رینیو کیسے کیا جاتا ہے اخلاص کو, بار بار اسے یاد کرنے سے, بھائی اخلاص بھی کوئی چیز ہے, ریمائنڈر کرنے سے بھائی اخلاص سے ہی میں نے کام کرنا ہے. بعض لوگ بھائی مخلص تو ہوں کافی ہے, بس مخلص ایسے نہیں ہوتے, مخلص وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو جواب بھی میں نے دینا اس کام کا. اگر ہر انسان اسی طریقے سے یعنی بیوی کا معاملہ گھر میں کہتے میں بیوی کے لیے مخلص ہوں, بیوی کہتے خاوند کے لیے میں مخلص ہوں, اگر یہ بات واقعی سچ ہوتی تو جھگڑے ہوتے ہیں, چھوٹی باتوں پہ خاص ہوتے, دیکھیں جھگڑے تو ہوتے ہیں ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا, اخلاص وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، اخلاص وہ ہے کہ آپ نے اس رشتے کو نبھاتے ہوئے، بہترین طریقے سے نبھاتے ہوئے، اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، بھی کھڑے ہونے کے حساب کے لیے. کسی کو شک؟ جس کو شک ہے وہ مسلمان ہی نہیں. آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے پانچواں رکن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ویسے ہمیں آخرت پر بھی ایمان ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. جب دوبارہ زندہ ہوں کس لیے ہوں گے؟ حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حساب کے لیے زندہ ہوں گے. جب حساب بھی ہوگا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. تیاری کیسے کریں گے؟ یہ اخلاص ہے. حساب کی تیاری کو اخلاص کہا جاتا ہے.
صرف بیوی اور بچے تو والدین کا کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں؟
کون سے والدین؟
ہمارے والدین
اہل میں،
اہل کے اندر
آپ کے نہیں، آپ کے جو اہل ہیں سارے گھر والے. اہل خانہ کون ہوتا ہے؟ عام طور پہ بیوی اور بچے. اگر آپ کے والدین آپ کے گھر میں ہیں، جس کا حق آپ کے اوپر ہے، یاد رکھیں، جس کا حق آپ کے اوپر ہے اس سب کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. کس تعلق سے؟ جو حق آپ نے ادا نہیں کیا. یعنی والد خدا نہ خواستہ بدعتی ہے، آپ نے کوشش کی، نصیحت کی، نہیں مانا، آپ سوال کیا جائے گا؟ نہیں، نہیں کیا جائے گا. لیکن آپ کا بیٹا بدعتی ہے یہاں سوال ہوگا؟ اس شرط میں نہیں ہوگا کہ وہ بالکل بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، آپ نے نصیحت بھی کی ہے، مختلف طریقے سے نصیحت کی ہے، اب اس کا راستہ الگ ہو گیا، اب آپ سوال نہیں ہوگا. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا. بعض لوگ کہتے بھی ہمیشہ اگر بچے بگڑے ہوئے تو والدین کا قصور ہے. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اطلاقاً درست نہیں ہے. بعض اوقات والدین بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ نصیحت کر کر کے تھک جاتے ہیں، بچوں کی قسمت میں ہی بگاڑ لے گے تو وہ کریں گے کیا؟ جی جی اس بچے کا، جی بچوں کو قتل کیا گیا. تو آپ کا جو ہمارا کام ہے، وہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو مکمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے نہیں. وہ اخلاص نہیں ہے. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے بیٹے کو اے بی سی نہیں آتی، اچھے اسکول میں داخلہ دو انگلش میڈیم میں تاکہ اس کو اے بی سی آئے. یہاں پہ اخلاص کہاں ہے؟ یہ اخلاص نہیں ہے. اور امت میں یہی مصیبت ہے آج کل. بچوں کو صرف آتے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ مولویوں کو بچوں کو آنی چاہیے، ہمارے بچوں کو اے بی سی آنی چاہیے. بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کیا صرف آتے پڑھ کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا؟ اے بی سی آئے گی تو بنے گا. یہ زیادتی ہے، واللہ زیادتی ہے. جس بچے کو صرف آتے پڑھنا نہیں آتی، وہ کیا پھر جا کے والدین کی قدر کرے گا؟ وہ اس نے تو اے بی سی زندگی گزارنی ہے ساری، جہاں سے اے بی سی وہی طریقے، اسی طریقوں کو اپنانا ہے. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. اس لیے جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، واللہ آج وہ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اب وقت واپس نہیں جا سکتا، اب جو بیج تم نے بویا ہے اب اسی کا فروٹ کھا رہے ہو. آپ بیج بوتے ہیں مرچی کا، اور کہتے ہو میں سیب کھاؤں گا، تو ہو سکتا ہے؟ اگر یہ پریکٹیکلی ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. بچے کی تربیت جیسے بھی کرو کرو، آخر بچہ آپ کا جو ہے نیک اور صالح ہوگا. تو آخر کے لفظ جو ہوگا کل حکم سن رائے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شادی شدہ نہیں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بعض لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یہاں پہ تو نہیں ہے کہ بھائی اب ہماری جان چھوٹ گئی، نہ ہم حکمران ہیں، نہ ہم شادی شدہ، ہمارے کوئی بچے ہیں، نہ ہم کسی کی بیوی نہ کوئی عورت ہیں، نہ ہمارے اوپر کوئی چیز ہے. بس نہیں، آخری لفظ یہ ہے کلکم مسئول عن رعیتہ، الف کلکم راع، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا مکلف انسان جو ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور اس نے اس ذمہ داروں کو پورا کرنا ہے، اور ان کے مطابق سوال کیا جائے گا. یہ حقوق اور واجبات کو ادا کرنا ہے آپ نے، یہ اس کا خلاصہ ہے.